الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يخوطونه ما درت معايشهم وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. درود پڑھیے محمد وال محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر آپ مومنین کرام کی شہرت نصیب ہوئی اور آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے, اور ذات حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حاصلہ فرصت میں استفادے کی مزید توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. موضوع ان چند مجالس کے لیے جو مختصر فرصت ہے آپ کی خدمت میں عرض ہوگا, اس کا عنوان ہے کردار عاشورائی. اگر آپ کے خاطر مبارک اور ذہن مومنین میں ہو تو گزشتہ سال حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے خطبہ کہ وہ خطبہ نورانی جو آپ نے بازار کوفہ میں بیان فرمایا تھا اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا, چند جملے فقط. اور اس زمن میں یہ عرض ہوا تھا کہ واقعہ کربلا میں چند پہلو اور چند کردار ہیں, جن میں سے ایک کردار کوفی تھا, اور اس خطبہ کی روشنی میں چونکہ حضرت نے اس خطبہ میں کوفیوں کو مخاطب قرار دیا تھا اور کردار کوفی نمایاں طور پر پیش کیا, وضاحت کی اس کی, اور ان کے چہرے سے نقاب الٹی, اسی طرح واقعہ کربلا میں بہت سارے اور کردار بھی ہیں جن میں سے ایک اہم ترین کردار کردار اصحاب سید و شہداء علیہ السلام ہے, جو عظمت سے پکارے جاتے ہیں سید و شہداء علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی, اور باقی ائمہ خدا علیہ السلام نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو بہت عظمت سے یاد کیا ہے. اور یہاں تک ہے کہ جب بھی آپ درود پڑھے سید الشہداء پر, اصحاب سید الشہداء پر ساتھ ضرور ذکر میں ان کو, درود میں ان کو یاد رکھیں. یہ ایک اہم ترین کردار ہے عاشورا کا, ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کردار عاشورائی. یعنی عاشورا اور عاشورا میں پیش ہونے والا یہ کردار, اس کو سمجھنا اور یہ دیکھنا کہ یہ کیسے بنا یہ کردار اور کیسے ادا ہوا. اسی سال پر مجالس میں کردار زینبی عرض ہوا مومنین کی خدمت میں, کہ بعضوں نے شاید اس کو سماعت فرمایا ہو. عاشورا اور کربلا, ذکر عاشورا اور ذکر کربلا, اس کا ایک اثر ہے, جیسا کہ ہر ذکر کا ایک اثر ہے. ذکر اسماء حسنہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک اثر ہے, ذکر اولیاء اللہ کا ایک اثر ہے, ذکر کلام خدا کا ایک اثر ہے, اور ذکر سید الشہداء علیہ السلام کا بھی اثر ہے. اتنی تاکیدات ہیں ذکر سید الشہداء علیہ السلام پر, اور اس ذکر کی اہمیت بتلانے کے لیے جو کچھ روایات میں ذکر ہوا ہے, بیان ہوا ہے, اگر انسان دیکھے ان روایات کو اور ان نصوص کو, تعجب ہوتا ہے کہ کتنی خصوصیت اور کتنی اہمیت ہے ذکر سید الشہداء علیہ السلام کی. حتی معصومین اہتمام فرماتے تھے اس ذکر کے لیے، یا خود بیان فرماتے یا ایسا ماحول فراہم کرتے کہ جہاں پر دوسرے آ کر اس ذکر میں شریک ہوں، یا ذکر سید الشہداء علیہ السلام کریں. ہر ذکر کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. ذکر کا اثر وہ نہیں ہے جو ذکر کی طرف رغبت کے طور پر ذکر ہوا ہے، یعنی کشش پیدا کرنے کے لیے ذکر میں کچھ چیزیں ذکر ہوئی ہیں تاکہ ہم اس ذکر کو شروع کر سکیں یا اس ذکر کے قریب آ سکیں. بہت ساری مفید چیزیں ہوتی ہیں جن کی افادیت اور ان کے اندر موجود فائدہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور ہر صورت میں ہمیں وہ فائدہ پہنچانا مقصود ہے. ایسے میں کچھ ایسی رغبت کے لیے، شوق کے لیے، کشش کے لیے کچھ ایسی چیزیں اس میں شامل کر دی جاتی ہیں تاکہ اس فائدے کی خاطر لوگ اس رغبت کو دیکھ کر آئیں. یہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ذکر میں بھی ایک پہلو ہے ثواب کا. ثواب رغبت کے لیے، شوق کے لیے ہے تاکہ ذکر کے اندر موجود حکمت تک پہنچنے کے لیے ہم اس شوق کی وجہ سے، اس رغبت کی وجہ سے، کشش کی وجہ سے آ جائیں. اگر یہ کشش نہ رکھی جاتی یا کشش کا پہلو نہ ہوتا ذکر میں، کوئی ذکر کے لیے تیار نہ ہوتا، آمادہ نہ ہوتا، اسے کسی کی زبان پر یہ ذکر جاری نہ ہوتا. مثلا ابھی ذاکری جو مجالس میں ایک اہم رکن بن گیا ہے، ذاکری اس میں بہت ساری چیزیں کشش کے لیے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو کشش کے لیے ہیں وہ ذاکری کا فلسفہ اور حکمت نہیں ہے. مثلا ممکن ہے ایک ذاکر کے لیے پیسہ یا مال کشش رکھتا ہو، ذاکری سے اس کو چونکہ درآمد ہوتی ہے، اس درآمد کی وجہ سے اس میں کشش ہے ذاکری کے اندر. لہذا بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ذاکر بنا دیں. کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ اس میں اچھی خاصی درآمد ہے. اگر درآمد کشش بنتی ہے ذاکری کے لیے، اس کے معنی یہ نہیں کہ ذاکری کا فلسفہ بھی درآمد ہے، ذاکری کی حکمت بھی درآمد ہے، ذاکری کا مقصد بھی درآمد ہے. ایک ذاکر کے لیے تو ممکن ہے کشش مال ہو، لیکن سننے والوں کے لیے جو ذکر سماعت کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی درآمد نہیں ہوتی، یا جو مال خرچ کرتے ہیں اس ذکر کے لیے انہیں تو کوئی کچھ حاصل نہیں ہوتا. بس ان کے لیے مالی کشش نہیں ہے ذکر کے اندر، اگرچہ ممکن ہے ذکر کرنے والے کے لیے کشش یا رغبت کے طور پر مالی فائدہ ہو. اس قدر اہمیت ہے ذکر کی کہ کئی اس میں رغبت کے لیے یا کشش کے لیے کئی امور کو رکھا گیا ہے. یہ ساری چیزیں انجام دیں تاکہ لوگ آئیں، ذکر کے قریب آئیں، ذکر کریں، اور خصوصیت کے ساتھ ذکر سید الشہداء علیہ السلام. اہتمام کیا معصومین نے. یہ مجالس، بعض کہتے ہیں ہماری ایک آبائی سلسلہ مجالس ہے جو چلتا آ رہا ہے. نہ، آبائی نہیں ہے سلسلہ، اولیائی سلسلہ ہے مجالس. آبائی سلسلہ ہے، فرق ہوتا ہے آبائی چیزوں میں اور اولیائی چیزوں. چونکہ اولیائی چیزیں خدا کی جانب سے ہوتی ہیں، آبائی چیزیں رسم و رواج ہیں، کسی کلچر کا حصہ ہیں، کسی خاندان کی ریت ہیں. یہ اولیائی ارث ہے، وراثت ہے مجالس، جو ہمیں اولیاء خدا سے منتقل ہوئی ہے. اور کس زحمت سے اور کس مشقت سے یہ سلسلہ آغاز ہوا، اس کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے. ہم ممکن ہے برصغیر کی حد تک تو جانتے ہوں بعض تاریخ مجالس کو، لیکن اولیاء اللہ سے کس طرح یہ سلسلہ ذکر ہوا یا کس طرح سے منتقل ہوا، یہ بھی اپنی ایک خاص تاریخ رکھتا ہے. ذکر کے اندر ایک اثر ہے، ذکر الہی میں اثر ہے، ذکر اسماء اللہ میں اثر ہے، ذکر اولیاء میں اثر ہے، اور ذکر سید الشہداء میں اثر ہے. جتنے بھی ذکر کے ہیں شعبے، ان سب کا ایک اثر ہے. اثر ذکر کا یہ ہے کہ زبان سے جب انسان کسی چیز کو ذکر کرتا ہے، ذکر زبانی، ذکر لفظی، انسان جب ذاکر بنتا ہے، ذکر کرتا ہے کسی چیز کا، اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے. ذکر کا، ذکر زبانی کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور ذکر قلبی شروع کرتا ہے انسان. اور ذکر قلبی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ چیز انسان میں صفت بن جاتی ہے، انسان کا وصف بن جاتی ہے. وہ چیز جس چیز کا بھی آپ تذکرہ کریں، ذکر کریں، وہ در حقیقت آپ کی صفت بن جائے گی، وہی ذکر. اور جب آپ کی صفت بن جائے، وہ دراصل آپ کے کردار کا ایک حصہ بن جائے گی. جس کا بھی انسان ذکر کرے، دنیا کا تذکرہ کریں، دنیا انسان کی صفت بن جاتی ہے، اور دنیا انسان کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے. ذکر اسماء اللہ کریں، اسماء اللہ انسان کی صفت بن جاتے ہیں، اور ان اسماء اللہ کا اثر انسان کے کردار پہ آ جاتا ہے. ذکر اولیاء اللہ کریں، یہ ذکر اولیاء اللہ انسان کی صفت بن جاتا ہے، اور صفت انسان کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے. بس ہر ذکر کا اصلی مقصد انسان کے کردار تک اس صفت کو پہنچانا ہے جو صفت ذکر کے طور پر بیان ہوتی ہے، یعنی یہ صفت اس کے کردار پہ آ جائے. جتنے بھی اسماء اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، یا رحمان و یا رحیم، یعنی رحمت انسان کی صفت بن جائے، اور رحمت انسان کے کردار میں آ جائے، انسان کا کردار رحیمانہ ہو جائے. لیکن اتنا عمیق نقطہ سمجھنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے کہ ذکر کو اس مقصد کے لیے انجام دے. ایک عمر چاہیے یہی نقطہ سمجھنے کے لیے، اور سمجھنے سے پہلے انسان انجام نہیں دیتا، جب سمجھ میں آئے گی تو انجام دوں گا، اور اس وقت تک عمر بیت چکی ہوگی جب یہ سمجھے گا. لہذا اس کے اندر ایسی کشش رکھی گئی ہے کہ سمجھے بغیر بھی یہ کام کرو تم. اگر سمجھ میں نہیں آیا کہ ذکر کیوں کرتا ہوں، پھر بھی یہ کام انجام دو. ذکر کے اندر ایک رغبت اور ایک کشش رکھی گئی ہے. آپ بے شک اس کشش کے لیے ذکر کریں، لیکن یہ ذکر اپنا اثر کرتا رہے گا. آپ جس رغبت کے لیے مرضی اللہ کا نام لیں، لیکن ذات خدا، اسم خدا، ذکر الہی آپ کے وجود میں اثر کرتا رہے گا. انسان جس مقصد کے لیے بھی ذکر حسین کرے، لیکن ذکر حسین کا ایک اثر ہے جو انسان کے وجود میں، کردار میں پڑتا رہے گا. لہذا یہ ذکر کردار ساز ذکر ہے، کردار بنانے والا ذکر ہے. ذاکر سید الشہداء وہ انسان ہے جس سے یہ ذکر سرزد ہوتا ہے، یہ ذکر انجام دیتا ہے، اور یہ ذکر اس ذاکر کی صفت بن جاتا ہے، اور ایک دن یہی ذاکر اس کا کردار کردار حسینی بن جاتا ہے، اس کا کردار کردار عاشورائی بن جاتا ہے. یہ ذکر اترتا ہے دل کے اندر، یہ ذکر کردار بن جاتا ہے انسان کا، حصہ بن جاتا ہے وجود کا. بس اس وجہ سے اب فلسفہ ذکر عمیق ہے، میں نے اشارہ دیا ہے فقط تاکہ اپنی گفتگو پر آئیں، کہ ساری گفتگو ہماری ذکر پر نہ گزر جائے. فقط اشارہ دیا ہے کہ ذکر کا فلسفہ کیا ہے، ذکر کی حکمت کیا ہے. ذکر فقط ثواب کے حصول کے ذریعے نہیں، وہ ایک رغبت ہے. اتنی دفعہ اس کو کریں ذکر، اتنا اثر ہوگا. بعض اذکار ہیں ایسے، اتنی دفعہ درود پڑھیے، اتنی دفعہ عددی اذکار. بعض علماء نے کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے مواعظ عددیہ لکھے ہیں، یعنی وہ مواعظ اور نصیحتیں جو عدد میں، فگر میں ہیں. یعنی چار چیزیں انجام دو، چار اثر ہوتے ہیں، تین چیزیں کرو، تین اثر ہوتے ہیں، پانچ کام کرو، پانچ چیزیں ہوتی ہیں. یہ عدد جن کے اندر موجود ہے. اسی طرح اذکار کے اندر عدد بھی موجود ہے، 70 دفعہ یہ پڑھ، مثلا نماز کے بعد آپ تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں، یا تسبیحات حضرت سنت حضرت سیدہ جو منقول ہے یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، نماز کے اندر تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تعقیبات میں تسبیحات پڑھتے ہیں آپ، اور ان کا ایک عدد مشخص ہے، 34 دفعہ یہ پڑھو، 33 دفعہ یہ پڑھو، بعض اس عدد میں آ کر رک جاتے ہیں، سوئی اٹک جاتی ہے عدد کے اندر، اگر ایک عدد زیادہ ہو جائے اس کو ریورس کرتے ہیں کہیں زیادہ نہ ہو جائے، ہے نا جی، زیادہ پڑھ دیا کسی نے الحمدللہ، کہا کہ یہ تو فقط 34 دفعہ تھا، اس نے کہا میں نے 35 دفعہ کر دیا الحمدللہ، کہا کہ ایک کو ریورس کرو، کیسے کہیں، کہا لا الحمدللہ، نہیں ہے الحمدللہ نہ، اذکار عددی جن میں عدد کا ذکر آیا ہے کہ آپ اتنی دفعہ یہ ذکر کرو، ممکن ہے ان اعداد کے اندر بھی خصوصیت ہو کہ ہے بعض عدد میں خصوصیت ہے، لیکن مقصد عدد میں نہیں ہے، مقصد ذکر میں ہے، مقصد 33 اور 34 میں نہیں ہے، حکمت 33 کی نہیں ہے، حکمت الحمدللہ میں ہے، حکمت یہ نہیں ہے کہ 70 دفعہ یوں کریں، 70 میں حکمت نہیں ہے، حکمت درود میں ہے، صلوات میں ہے، سوچو نہیں کہ خاصیت کسی اور کے اندر ہو اور ہم جستجو کسی اور کے اندر کریں، تلاش کسی اور کے اندر کریں، ڈھونڈے کہیں اور، یہ عدد ارکان جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اب اس طرف نہیں آتے، بعض آئے انہوں نے آ کر ہر چیز کو عدد میں بدل دیا ہے، بسم اللہ کو عدد میں لکھتے ہیں 786 اوپر لکھ دیتے ہیں بسم اللہ 786، امیر المومنین کا نام 110 لکھ دیتے ہیں، خوب یوں تو نہیں کہ بسم اللہ فقط 786 بنتے ہیں، آپ اردو کا ایک جملہ لکھیں جس میں حروف کی تعداد یہ بنتی ہو وہ بھی 786 ہو جائے گا، آپ علی کے بجائے کوئی اور یہ لام عین لکھیں، آپ عین لام یہ نہ لکھیں، اس کا بھی عدد 110 ہے، آپ لام عین یہ لکھیں آپ اس کا بھی عدد 110 ہے، یعنی یوں نہیں کہ عدد اس ترتیب کو بھی بتاتا ہے، ترتیب نہ بھی ہو تو بھی عدد 110 ہی ہے، آپ نہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم اللہ اسم، تو بھی عدد 786 بنتا ہے، اعداد و ارکان وہ نہیں ہے حکمت، یہ اعداد و ارکان کسی بھی جملے کے بنائے جا سکتے ہیں، 786 شاید ہزاروں جملے ایسے ہوں جن کے عدد، جن کے حروف کے عدد 786 بنتا ہے، لہذا بعضوں کو عادت ہو گئی ہے خط کے اوپر کسی چیز کے اوپر 786 لکھ دیتے ہیں، اور یہ 786 کیا معنی بنتا ہے، 786 کو ضروری تھی بسم اللہ ہی ہو، 786 بہت کچھ ہو سکتا ہے، 110 لکھ دیتے ہیں بجائے علی لکھنے کے 110 لکھ دیتے ہیں، وہ 110 بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں، 100 چیزیں، 1000 چیزیں، لاکھوں چیزیں کلمے ایسے بنائے جا سکتے ہیں جن کا، جن کے حروف کی تعداد 110 ہو، چونکہ ہر حرف کا ایک عدد ہے، اعداد حروف میں لے کر ان اعداد کے اندر نہیں ہے حکمت ساری، فلسفہ صرف ان اعداد کے اندر نہیں ہے، فلسفہ اس نام کا ہے، وہ حکمت اس نام کے اندر ہے، اس ذکر کے اندر ہے، مقصود یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اتنی دفعہ قرآن میں تکرار ہوا ہے، کیوں اتنا تکرار کریں ہم، کہتے ہیں برکت آ جاتی ہے، صرف برکت نہیں آ جاتی ہے بلکہ بسم اللہ اسماء اللہ کا جب انسان ذکر کرتا ہے اس نام سے شروع کرتا ہے، وہ حکمت ذکر کی انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، اولیاء اللہ کا جب زبان نام پہ ہم جاری کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے، پس جستجو ہم نے ذکر کا فلسفہ اس کے عدد میں تلاش نہیں کرنا، ذکر کا فلسفہ ذکر میں تلاش کرنا ہے، ذکر کا حکمت یہ ہے کہ انسان اس سے متصف ہو جائے، یہ صفت بن جائے انسان کی، چونکہ یوں ہی ہوتا ہے، جو چیزیں ہم زبان پر جاری کرتے ہیں وہی ہماری صفات بن جاتی ہیں، اور جو ہماری صفات بن جائے وہ چیزیں ہمارا کردار بن جاتی ہیں. ذکر سید الشہداء و ذکر اصحاب امام حسین علیہ السلام اس لیے کریں، اس لیے کہ یہ اوصاف جو آپ ذکر کریں گے یہ اوصاف آپ کی صفت بن جائیں گے، اور یہی اوصاف انسان کا کردار بن جائیں گے. کیوں ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس اہتمام سے کریں؟ اس لیے کہ یہ اصحاب فقط 72 نہ رہیں، فقط یہ عدد 72 میں منحصر نہ رہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے اصحاب کربلا سے لے کر قیامت تک فقط 72 ہی رہے. نہ، یہ ذکر 72 کا اس لیے کریں تاکہ 72,000 و 72 لاکھ و 72 کروڑ بن جائیں، بلکہ 72 امتیں بن جائیں، 72 معاشرے بن جائیں، 72 سوسائٹیاں بن جائیں. یہ پھیلے یہ کلچر، یہ ذکر زیادہ کریں. کسی بھی تہذیب کو پھیلانے کا ذریعہ اس کا تذکرہ ہے، اس کی نمائش ہے. مغربی تہذیب، اس کی کس قدر نمائش ہوتی ہے مشرق میں. ٹی وی چینل اور بہت سارے ذریعے، میڈیا، ان سب کے ذریعے سے اس تہذیب کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں اس کا منظر پیش کیا جاتا ہے، اس کی نمائش ہوتی ہے. کیوں نمائش ہوتی ہے؟ صرف پیسہ نہیں ہے مقصود، صرف بزنس نہیں ہے. ممکن ہے بعض ایسے ہوں جو اس سے پیسہ کماتے ہوں، یا جن کا فقط مقصد یہ ہو کہ اس سے ہمیں درآمد حاصل کرنا ہے، لیکن وہ جو اصلی سوچنے والے ہیں، ذہن، جن کو ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، جنہوں نے اس تہذیب کو پھیلانے کا منصوبہ تیار کیا ہے، منصوبے کو جاری کرنے والے کو ممکن ہے درآمد مقصود ہو. جیسے ہے ابھی مختلف ممالک میں، جیسے پاکستان میں، انڈیا میں کیبل نیٹ ورک ہے. خوب ایک آدمی اپنے محلے میں اس نے کیبل شروع کر دیا. اسے پوچھیں کیوں کیا؟ کہ کہتا ہے وہ درآمد کے لیے، بیکار تھا، بے روزگار تھا. درآمد کے لیے، روزگار کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے. ممکن ہے اس کا مقصد روزگار ہو، لیکن جنہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے، یہ فلم بنائی ہے، یہ پروگرام تیار کیا ہے، ان کا مقصد تو فقط درآمد نہیں تھا، ان کا مقصد اس کی ترویج تھی، اس کی نمائش تھی. کیوں اس کی نمائش تھی؟ اس لیے کہ یہ چیز جب لوگ دیکھیں گے، نمائش میں آئے گی، ذکر میں آئے گی، خوب اس کو لوگ زبان پہ جاری کریں گے. یہی چیزیں جو آنکھ سے دیکھیں گے زبان پہ آئیں گی، یہی زبان کی چیزیں دل پہ آئیں گی، صفت بنے گی، اور یہی اوصاف ایک دن انسان کا کردار بن جائے گا. بس جو کچھ رات کو کیبل پر بیٹھ کر دیکھتا ہے، اور جس کا ذکر سنتا اور کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے. بعض پروگرام ہوتے ہیں نا، لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں نہ دیکھے. جو پروگرام اسی طبقے کو دکھانا ہو، وہ کہتے ہیں جوان نہ دیکھے، انہیں کو دکھانا مقصود ہے، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. یا بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھا کر پھر کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں پریکٹس نہیں کرنا، اس کو دکھاتے ہیں کہ اس کو گھر میں نہیں کرنا. کیوں کیوں صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں انجام نہیں دینا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان دیکھ کے فقط دیکھنے پر اکتفا نہیں کرتا، سن کر فقط سننے پر اکتفا نہیں کرتا، بول کے فقط بولنے پر اکتفا نہیں کرتا. یہ سننا اور بولنا اور دیکھنا، اس سے بات آگے بڑھتی ہے، بات دل تک آ جاتی ہے، اور دل میں صفت جب بن جائے پھر انسان کے کردار میں آ جاتی ہے. لہذا یہ تہذیب، اس کو جتنا تذکرہ ہو چاہے بہتر. کیوں؟ اس تذکرے سے ہی تو یہ تہذیب کردار بنے گی. آج آپ کو پوری دنیا میں یہ کردار نظر آئیں گے، وہی کردار جو کسی فلم انڈسٹری کے اندر ہے مثلا موجود، وہی کردار گلی اور کوچے میں بھی نظر آئیں گے. یہ کس طرح فلم انڈسٹری کے کردار گلی کوچے میں آ گئے، گھروں میں آ گئے. ابھی پوری زندگیاں بسر ہوتی ہیں فلم کے مطابق. یعنی وہ ایک فلم نامہ تھا، خیالی لکھا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اس کو لکھ کر اس کی نمائش کی گئی، اس نمائش کو لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اب ہر گھر میں جا کر دیکھیں، فلم نہیں بلکہ حقیقتاً وہی کردار ہے. جو فلم میں خیالی تھا، اب گھروں کے اندر حقیقی روپ بنا لیا اس نے. دیکھیں سننے اور دیکھنے کا اتنا اثر ہوتا ہے، انسان کا کردار بنتا ہے اس سے. منفی کردار ہو تو بھی ایسے ہی بنے گا، اگر مثبت کردار ہو تو بھی ایسے ہی بنے گا. بس ذکر سید الشہداء کس قدر رغبت اس کے اندر رکھی گئی, کس قدر کشش اس کے اندر رکھی گئی کہ یہ ذکر کرو ہر قیمت پر کرو. بعض اس ذکر کو کوئی شرط لگا دیتے ہیں کہ یہ شرط ہوگی تو ذکر کریں گے, یہ شرط نہیں ہوئی تو ذکر نہیں کریں گے. نہ, کہا گیا کہ آپ کوئی شرط رکھ کے ذکر نہ کرو, ہر صورت میں ہر کیفیت میں ذکر سید الشہداء کرو, چونکہ یہ ذکر جب بھی ہوگا اس ذکر کا اثر ہوگا. اس ذکر کا اثر یہ ہوگا کہ اگر لوگوں کے سامنے یہ ذکر ہوتا رہے, اس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگوں کے کردار بھی اس ذکر جیسے بن جائیں گے. گلی گلی یہی ذکر ہوگا, کوچا کوچا یہی ذکر ہوگا, ہر گھر میں یہی ذکر ہوگا. تو فقط ذکر کی حد تک نہیں رہے گا, یعنی یوں نہیں کہ فقط اس ذکر کی کیفیتیں گھروں میں ہوں گی, نہ, یہ ذکر مجسم حالت میں انسانی کردار کی صورت میں نظر آئے گا. اگر واقع ذکر سید الشہداء ہو, بعض اوقات فقط ذکر کم ہوتا ہے, ذکر ایک بہانہ ہے, بہت سارے کام ہوتے ہیں نا اسے بہانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ بہانہ ہے, کرنا کچھ اور ہے. بہت سارے ادبیات میں یہ مضمون زیادہ باندھتے ہیں شاعر کے, بہت ساری چیزیں بہانے کے لیے ہیں. سیکھے تھے معروخوں کے لیے ہم مصوری, تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے. کہا یہ جو ہم مصوری کرتے ہیں یہ ہم مقصد نہیں ہے, پیشہ نہیں ہے ہمارا. سیکھے ہیں معروخوں کے لیے ہم مصوری, تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے. یعنی مقصد ملاقات تھا, یہ تقریب ایک بہانہ ہے, یہ تقریب ایک بہانہ ہے کہ ہم مصوری سیکھے ہیں, مصوری کی تصویر بنائی ہے, نمائش لگائی ہے تاکہ آئیں لوگ آ کر دیکھیں اور ہماری ان سے ملاقات ہو جائے. یا وہ کسی پردیسی شاعروں کے بھی شعر عجیب قسم کے ہوتے ہیں. بعض شاعر اپنے وطن میں ہوتے ہیں ان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے, بعض پردیس میں ہوتے ہیں ان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. پردیسی شاعر ان کے ہر شعر و جملے میں بھی غربت چپکتی ہے, وطن سے دوری ان کے ہر ہر جملے میں چپکتی ہے کہ کیا کیسے وہ مصرع کے سد شکر دیار غیر میں بھی احباب سجاتے ہیں محفل, کیا کم ہے نظر آ جاتے ہیں کچھ جانے اور پہچانے لوگ. یعنی بعض مجالس, پردیسی شاعر کا شعر ہے کہ دیار غیر میں, دیار غربت میں جو محفل ہوتی ہے اس میں کچھ جانے پہچانے لوگ آ جاتے ہیں. ایک شعر میں میں تھا, یہی دیار غربت کے دیار غربت میں, تو وہاں مومنین جمعے میں کثرت سے شرکت کرتے ہیں اور بعض خطبے میں کم آتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں آ جائیں, جب خطبہ ختم ہو جائے نماز میں, چونکہ خطبے میں بوریت ہوتی ہے ان کو, نماز میں پہنچاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو وطن نماز کے بعد آتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ, ٹائم انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ کس ٹائم نماز ختم ہوگی اسی ٹائم پہ آتے ہیں. اب کس لیے یہاں تو نظر نیاز بھی, جمعے میں تو کوئی نیاز کا بھی انتظام نہیں ہوتا, اب ختم ہونے پہ کیوں آئے آپ؟ وہ کیسے ملاقات ہو جاتی ہے, ایسے گھروں میں تو نہیں بلا سکتے ایک دوسرے کو, لہٰذا جمعے میں ملاقات ہو جاتی ہے ہفتے میں. بعض چیزیں ہوتی ہیں بہانہ ہوتی ہیں, کرنا کچھ اور ہے, بہانہ یہ ہے کہ اس بہانے سے یہ کام کرو تاکہ وہ اصلی کام آپ کا حاصل ہو جائے. وہ ساری چیزیں بہانے کے طور پر ہیں, یعنی ایک ذریعہ ہیں تاکہ اکٹھے ہو جاؤ. کہ کشش یہ سب کچھ اس کے اندر اس لیے ہے کہ اس بہانے سے ذکر کرو تم, اور جب ذکر شروع ہو جائے گا کسی بھی بہانے سے شروع ہو جائے گا, ذکر کا اثر ہوگا آپ کے اندر. ذکر اپنا اثر دکھاتا رہتا ہے, اور ذکر کا اثر وہی ہے یعنی ذکر کردار بناتا ہے, جیسا ذکر ہوگا ویسا کردار ہوگا. اب بہانے کیا ہیں اصل میں, چونکہ موسیقی کا مزاج تو بن چکا ہے, میوزیکل مزاج سننی تو سر ہے ہمیں, عام دنوں میں دوسری چیزوں پر سر سن لیتے ہیں, ایام عزا میں کسی نوحے پر کسی اس پر مقصود سر ہے نا. یوں نہیں کہ فقط مضمون اس لیے بدلا ہے تاکہ سر جاری رہے, یعنی گار میں سارا سال کچھ نہ کچھ بجتا رہے، سر وہی سر رہے صرف مضمون تبدیل ہو جائے، یعنی مضمون بہانہ ہو. ذکر کا اثر یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیسٹ بنا کر گھر میں رکھ لے. مجلس کی کیسٹ گھر میں ہونا یہ مجلس کا مقصد اور فلسفہ نہیں ہے، بلکہ مجلس اور ذکر سید الشہداء بجائے ریکارڈر میں، بجائے ویڈیو میں، بجائے آئیڈیو میں، بجائے سائٹ میں، بجائے سی ڈی میں، کہاں پر ہونی چاہیے؟ مجالس کردار میں، کردار ہونا چاہیے. کہتے ہیں ہمارے پاس مجالس کی اتنی زیادہ قسطیں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ریکارڈ کر لیے، محفوظ کر لیے ساری مجالس. خب ایک مجلس کو کیسٹ کے علاوہ اپنے وجود میں بتائیں، ایک اشرہ اپنے وجود میں بتائیں، کیسٹ میں نہیں بتائیں، اپنے وجود میں بتائیں ایک اشرہ. ذکر سید الشہداء اس لیے کردار بنانا ہے، کردار حسینی، کردار عاشورائی. کردار کی مختلف صورتیں ہیں. یہ کردار، یہ ذکر کردار تک جب تک نہیں پہنچتا، ذکر اپنے مقصد تک نہیں پہنچتا، ابھی راستے میں ہے، مسافر ہے. مسافر اپنے گھر پہنچنا چاہیے، اپنے مقام پہ پہنچنا چاہیے. ذکر جب تک کردار نہیں بن جاتا، ابھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچا، اگرچہ راستے میں کتنے ہی فائدے اس کو حاصل ہو جائے. ذاکر کو مال بھی مل جائے، سننے والے کو کچھ اور مل جائے، حتیٰ ثواب بھی سارا مل جائے، پھر بھی ذکر اپنے مقصد کو نہیں پہنچا. ابھی ذاکر کو پیسہ مل جائے، ذاکر کو ثواب مل جائے، بانی ذکر کو بھی ثواب مل جائے، بانی ذکر اگر جنت میں بھی چلا جائے، لیکن ذکر اس کا کردار نہیں بنا، یہ ذکر اپنے مقصد کو نہیں پہنچا. ذکر اپنے مقصد کو نہیں پہنچا، اگرچہ یہ شخص جنت پہنچ گیا. ذکر کو اپنے مقصود تک جانا ہے، اپنے مقصد تک جانا ہے. مقصد ذکر کردار ہے، عاشورائی کردار بنانا. جو حدیث نورانی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے سید الشہداء علیہ السلام سے منقول ہے یہ حدیث، الناس عبید الدنیا. ترجمہ کر دو حدیث کا تاکہ اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں مطلب عرض ہو. بات میں ذکر کی کمی نہیں ہے، ذاکروں کی بھی کمی نہیں ہے، مجالس بھی کم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، افراتفری بہت زیادہ ہے، ناکامیاں بہت زیادہ ہیں، شکست بہت زیادہ ہیں، الجھنیں بہت زیادہ ہیں، اضطراب بہت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اتنا ذکر ہونے کے باوجود کیوں اضطراب ہوا ہمیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر بھی ہو اور پریشانی، یہ تو ہو نہیں سکتا. اور ذاکر کبھی پریشان ہو جائے، اور کوئی ہوتا ہے تو ہو، لیکن ذاکر کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر خدا سے تو دلوں کو اطمینان آتا ہے نا، پریشانی آتی ہے. اتنا ذکر ہے پھر بھی آپ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، پریشانیاں. عراق میں کیا ہونے والا ہے، ایران میں کیا ہونے والا ہے، پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، یہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہاں مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، یہاں کیا حالات ہیں، وہاں کیا حالات ہیں. اتنا ذکر ہونے کے بعد بھی یہ صورت کیوں بن گئی، یہ پریشانی کیوں بن گئی؟ معلوم ہوا کہ ذاکر اپنے مقصد تک پہنچ گیا، لیکن ذکر اپنے مقصود تک ابھی نہیں پہنچا. اگر ذکر بھی اپنے مقصد تک پہنچ گیا ہوتا، یہ ذکر دلوں میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے، امتوں میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے، انسانوں میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے. ذکر ہو اور پریشانیاں، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن سید الشہداء علیہ السلام ایک خاص قسم کی دینداری، امام حسین علیہ السلام باقی ائمہ سے نقل کریں تو ممکن ہے کسی اور تناظر میں اس کو سمجھا جائے. لیکن سید الشہداء علیہ السلام سے یہ جملہ بہت خوبصورت لگتا ہے. الناس عبید الدنیا, لوگ عبد تو ہیں, بندے تو ہیں لوگ. الناس لوگ بندے ہیں, بنتے بہت کچھ ہیں لیکن ہیں پھر بھی بندے. بندے یعنی غلام. اردو میں بندہ آدمی کو کہتے ہیں, وہ بندہ آیا ہے, حالانکہ وہ بندہ ہوتا نہیں ہے. ایک بزرگ ہیں, وہ بہت عمر ان کی کافی ہو چکی ہے, وہ جب تنخواہ لینے آتے ہیں تو بڑی زحمت کے ساتھ عصا ہاتھ میں لیے ہوئے, نظر بھی کمزور ہے اور ابھی بھی قید حیات ہے, خدا ان کو صحت و سلامتی دے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنی زحمت کرتے ہیں, پینشن لینے آتے ہیں مثلا, تو کسی کو کسی بندے کو بھیج دیا کریں آپ پہلی تاریخ کو کہ آپ کی پینشن لے دیا جائے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں پہلی تاریخ کو خود ہی بندہ بن جاتا ہوں. اردو میں بندہ آدمی کو کہتے ہیں, لیکن بندے سے مراد بندہ فارسی لفظ ہے, بندگی یعنی غلامی, عبد عبودیت. الناس عبید الدنیا, لوگ غلام ہیں, عبد ہیں, لیکن عبد خدا کم ہیں, عبد الہی نہیں ہیں. عبد ضرور ہیں, بندے ضرور ہیں, لیکن دنیا کے بندے ہیں. الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, غلام دنیا ہیں, سجدے کرتے ہیں دنیا کو, ذکر کرتے ہیں دنیا کا, خضوع کرتے ہیں دنیا کے سامنے, خشوع دکھاتے ہیں دنیا کے سامنے, جھکے ہوئے ہیں دنیا کے سامنے, طالب دنیا ہے. چونکہ جس کا بندہ ہوتا ہے اسی کا طالب ہوتا ہے انسان. بندگی اور طلب ان میں جوڑ ہے آپس میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بندے کسی کے ہوں طلب کسی اور کو کر رہے ہیں. طالب دنیا ہے. الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں. خوب, کچھ تو صرف دنیا کے بندے ہیں اور دین کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں. سید الشہداء اس طبقے کا ذکر نہیں فرما رہے جو صرف دنیا کے بندے ہیں اور دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ سید الشہداء کی زبان پر ان کا نام آئے. بعض ہوتے ہیں نا, اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کا نام لیا جائے. خداوند نے رسول اللہ سے فرمایا, قل یا ایھا الکافرون, اے رسول آپ کہہ دیں اے کافرو. کافر اس قابل نہیں ہے کہ خدا خطاب کرے کافر کو. آپ کہہ دیں ان کو. ہوتا ہے نا بسا اوقات کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا, عموماً میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے بات کرنے کو جی نہیں کرتا, چھوٹے بیٹے کو بیچ میں واسطہ بناتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ مثلا آتے ہوئے سبزی لے آنا. وہ بھی جواب کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے پیسے نہیں ہیں. یعنی ایک دوسرے کو اس قابل نہیں سمجھے کہ خطاب کریں ایک دوسرے کے ساتھ, حالانکہ ایک ہی کمرے میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے, لیکن اس قابل نہیں سمجھے, نفرت ہے. بعض طبقات کو سرے سے خطاب نہیں کیا گیا. قیامت میں سب سے بڑا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ شعلوں کا عذاب نہیں, سب سے بڑا عذاب لا يكلمه اللہ یوم القیامہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خدا قیامت میں بات تک نہیں کرے گا. محاورہ ہے, بات تک نہیں ہوگی, نگاہ تک نہیں ہوگی ان کی طرف, زبان پر نام تک نہیں جاری کرنا کسی. یہ سب سے بڑا عذاب ہے. لہذا وہ طبقہ جو دنیا کا غلام ہے وہ بس, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. قابل ذکر نہیں ہے, وہ حیثیت نہیں, اتنی شان نہیں ہے ان کی. لیکن کچھ ایسے ہیں عبید الدنیا, لیکن ساتھ تھوڑا سا تعلق دین سے بھی ہے, اس طبقے کا ذکر سید الشہداء فرما رہے ہیں. الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم, اور دین فقط ان کی زبان تک کی حد تک ہے. دین فقط ان کی زبان کی حد تک ہے اور زبان سے آگے نہیں ہے. یحوتونہ ما درت معائشہم, یہ دین کو محفوظ رکھتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, دین کا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن جب تک دین ان کی معیشت فراہم کر رہا ہے اس وقت تک دیندار ہیں، یعنی دار و مدار ان کا دینداری کا معیشت کے اوپر ہے فقط. جب معیشت کا سوال آ جائے، جب پریشان حال ہو جائیں، جب بے روزگار ہو جائیں، جب وہ مشکل خاندان میں آ جائیں، پھر ان کو خدا یاد آتا ہے، پھر ان کو دین یاد آ جاتا ہے، پھر التماس دعا کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی پریشانی نہیں ہوئی نہ، اس وقت کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. یحوتونہ مادرت معائشہم، دین کو محفوظ رکھتے ہیں جب تک ان کی معیشت دین بناتا رہے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْوَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب یہ آزمائے جائیں، امتحانوں میں ڈالے جائیں، یہ دیندار جو عبید دنیا ہے نہ عبید خدا، جو دنیا کے بندے ہیں، جب انہیں آزمائش میں ڈالا جائے، امتحان میں ڈالا جائے، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اِذَا مُحِسُوا بِالْوَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، دیندار بہت گنے جو نہیں رہ جائیں گے. اس ایک حدیث کے اندر اتنا مضمون ہے کہ انسان کو کئی مہینوں کی فرصت چاہیے اس نورانی حدیث کے جملے جملے کو سمجھے، تفسیر کرے. اس کی کلام امام ہے، کسی معمولی انسان کا، کسی معمولی بشر کا کلام نہیں ہے. کلام الامام، امام الکلام، وہ امام سخن ہے، اور ان کا سخن امام سخن ہے، فارمولا ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ اور دستور ہے. یعنی وہ دینداری جو آزمائش سے نہیں گزری، امتحان نہیں ہوا، اس دینداری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو دین آزما نہیں لیا گیا، جس دین کی آزمائش نہیں ہوگی، اس دین کا کوئی اعتبار نہیں. بس بہت خوش ہے دین پر، امتحان کے بغیر نہ، امتحان کے بعد خوشی، امتحان کے بعد ہو. ابھی کوئی معلوم نہیں کیا ہوگا بعد میں، جب آزمائے جاؤ گے پھر معلوم ہو جائے گا دین ہے یا نہیں. الناس عبید الدنیا، ذکر سید الشہداء، ذکر معارف دین، ذکر اسماء حسنہ الہی، ذکر اولیاء خدا اگر انسان کی زبان پر جاری ہو، اور اس کی آزمائش بھی ہو جائے، امتحان بھی ہو جائے، اور پھر ثابت ہو جائے کہ یہ انسان واقعا ذاکر ہے، وہ بن جائے گا انسان کا کردار، وہ ذکر کردار میں آ جائے گا. لیکن اگر عبید الدنیا ہو اور دین فقط زبان کی حد تک ہو، الدین لعق علی السنتہم، دین بعضوں کی فقط زبان پر ہے، زبان سے آگے نہیں ہے، نہ یہ ذکر کردار میں تبدیل نہیں ہوتا. جو دین فقط زبان پر ہو وہ دین کردار میں تبدیل نہیں ہوتا، جو ذکر فقط زبان پر ہو وہ کردار میں نہیں تبدیل ہوتا، وہ امتحان کے وقت ختم ہو جاتا ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے. امتحانوں سے وہ دین گزرتا ہے آگے، اور وہ ذکر گزرتا ہے آگے جو ذرا زبان سے آگے ہو، زبان سے زیادہ گہرا ذکر ہو. اس لیے عرض کیا تھا کہ مشکل ہے یہ باور کرنا، یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ہم ذکر سید الشہداء بھی کریں اور پھر اس کے بعد مشکلات بھی ہوں، اور حیرت بھی ہو کہ کیا کرنا ہے، حیران بھی ہو کہ اب کیا ہوگا، پریشان بھی ہو کہ اب بنے گا کیا. یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ذکر سید الشہداء اور پریشانی. پریشانی سے مراد یعنی حیرت و تردید کہ اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا. ورنہ ذکر سید الشہداء اور مصائب، ان کا بڑا گہرا جوڑ ہے آپس میں. مصائب کی بات نہیں کر رہا، پریشانی. پریشانی سے مراد یہ ذہنی پریشانی، حیرت، تردید، اندھیرا، دو دلی، اب بنے گا کیا، اب ہوگا کیا، اب ہم کیا کریں. یہ ذکر سید الشہداء اور یہ چیز تردید اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ ذکر کردار میں تبدیل ہونا ہے، اس ذکر کو کردار بننا ہے. بس مقصد اس ذکر کا، فلسفہ ذکر کا اور ہے، رغبتیں ذکر کی اور ہیں، کشش ذکر کے لیے اور ہے. اب یوں نہیں کہ ہماری ساری توجہ فقط رغبتوں پر ہو جائے، ساری توجہ ہماری اس کشش پر ہو جائے جو ذکر کے لیے بیان کی گئی ہے. ہیں ایسے لوگ جو عرض کیا نا کہ بہانہ کسی چیز کے لیے ہوتا ہے اور ذریعہ قرار دیا جاتا ہے اور ساری توجہ اس بہانے اور ذریعے پر ہے. نہ نماز جمعہ فقط ملاقات کے لیے نہیں ہے. نماز جمعہ کا ایک بڑا عمیق فلسفہ ہے. اگرچہ رغبت کے لیے ممکن ہے ملاقات بھی ہو, ذکر میں ممکن ہے کچھ فائدہ بھی ہو, لیکن یہ ذکر اگر فقط زبان تک ہوا معیشت اس سے حاصل ہو جاتی ہے. زبانی دین کا فائدہ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ فقط معیشت بنتی ہے, اس سے روزگار مل جاتا ہے, درآمد ہو جاتی ہے. ایک طبقہ جن کی معیشت کی بنیاد ہی فقط دین پر ہے, اپنی معیشت کی عمارت فقط دین پر رکھی ہوئی ہے. دین تو فقط معیشت دینے کے لیے نہیں آیا, اگرچہ معیشت کا منصوبہ ہے دین کے پاس, دین کا اپنا ایک منصوبہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے کہ ایک صحیح معیشت, ایک مناسب معیشت, ایک شایان شان معیشت ہر انسان کے لیے, اور وہ بھی جیسے پہلے بارہا عرض کیا کہ وہ نظام زکات نہیں ہے. فوراً ہماری توجہ خمس اور زکات کی طرف دوڑ جاتی ہے کہ دین کا معیشت کا منصوبہ یعنی خمس اور زکات. نہ, یہ دین کا عبادی منصوبہ ہے, خمس اور زکات عبادات کا حصہ ہے, نہ کہ اقتصادیات کا حصہ, اگرچہ مالی پہلو اس کے اندر موجود ہے. بعض نے کہا کہ بس روزہ انسان کی فٹنس کے لیے ہے, یعنی سلمنگ منصوبہ اسلام کا, چربی کم کرنے کے لیے روزہ رکھو, ورزش کے لیے, فٹنس کے لیے, پریکٹس کے لیے مثلا نماز پڑھو, حج کرو, سیر و تفریح کے لیے, ٹوریزم, اسلامک ٹوریزم یعنی حج. نہ, یہ نہیں ہے, یہ عبادتیں ہیں, یہ معیشتیں نہیں ہیں, یہ اقتصادیات نہیں ہیں, یہ عبادات ہیں. ان کا اثر بھی عبادی ہے اگرچہ مالی پہلو موجود ہے اس کے اندر. ہر انسان کے لیے دین معیشت کا اپنا منصوبہ رکھتا ہے. اگر ہم دین کے اتنے اندر جائیں, ابھی تو بعض تو دروازے سے باہر, بعض دہلیز پر ہیں, چونکہ کھانے ہیں نا ہم لوگ, تو اتنے لالچی نہیں ہیں, اتنے حریص نہیں ہیں کہ اندر تک جائیں, دیکھ تک جائیں, تو تھوڑا سا خوشبو ہی آ جائے کافی ہوتی ہے. دو قدم دین کے قریب آئے, تھوڑا سا خوشبو آ گئی, مہک آ گئی, بس کافی ہے ہمارے لیے, ہماری تو کئی پشتوں کے لیے کافی ہے. صرف عبادات تک آ گئے, وہ بھی عبادات میں سے چند عبادات تک آ گئے, بس کافی ہے ہمارے لیے, سات پشتوں کے لیے, ہزار پشتوں کے لیے, بس ہے یہ بھی. لیکن اگر در دین کھلے, ہم دین کے اندر تک جائیں, دین کے مرکز تک جائیں اور سمجھے کہ دین کے اندر کیا کیا ہے, جب ایک مکمل کہتے ہیں نظام حیات ہے, جب ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اب حیات تو آپ کو معلوم ہے کیسی ہے, زندگی تو گزار ہے نا, حیات کا تو اندازہ ہے کسی حد تک, کی ظاہری حیات تھوڑی بہت, جو میں نہیں کہتا کہ پورے طور پر حیات کا بھی ہمیں علم ہے, لیکن یہ کسی حد تک جیسا ہمیں علم ہے, اتنا تو دین ہونا چاہیے. دیکھیے, آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں, آپ کو کمبل دیں سونے کے لیے, تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ کے سر سے پاؤں تک آ جائے, ڈانپ لے آپ کو, اتنا اوڑھنی اتنی تو ہونی چاہیے نا انسان کی. جب کفن دیتے ہیں تو اوپر ایک چادر بھی باندھتے ہیں نا آخر میں, وہ کتنی ہونی چاہیے, پورے بدن کے سر سے پاؤں تک ہونی چاہیے. خود دین کتنا ہونا چاہیے انسان کے سائز کا, تو کم از کم ہونا چاہیے, ورنہ آپ سردی میں, سخت سردی میں کسی کو دیں دوپٹہ سونے کے لیے, یہاں کے مائنس ٹیمپریچر میں دوپٹے سے تو نہیں رات گزاری جا سکتی, ایک ایسی اور امید ہو کہ میں اپنے آپ کو ڈھانپ سکوں. ہم نے جو دین لیا ہوا ہے وہ دوپٹے سے بھی محدود ہے, سکارف کے برابر, اس سے تو چہرہ بھی نہیں چھپتا, اسے تو سر بھی نہیں ڈھانپا جا سکتا, چہرے کی پورا وجود. اپنی حیات کو دیکھیں اور اپنے دین کو دیکھیں, حیات بہت بڑی لگتی ہے اور دین بہت چھوٹا سا لگتا ہے. اگر یہ دین کی چادر اتنی بڑی ہوتی کہ ہماری یہ پوری حیات کو تو ڈانپے کم از کم. یہ حیات جنم سے موت تک کی بات کر رہا ہوں, ورنہ حیات محدود نہیں ہے جنم سے موت تک, حیات جنم سے پہلے بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے, اور دین کا بھی دائرہ اتنا ہی وسیع ہے جنم سے پہلے اور موت کے بعد تک, ابدیت تک ہے. اب ہمیں اتنا بڑا دین پھر سیکھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے, لیکن ہے قانے لوگ, ہم اچھے لوگ ہیں, زیادہ لالچی اور حریص نہیں ہیں, اکتفا کرتے ہیں, تھوڑا سا کافی ہے ہمارے لیے, اتنا لے کے کیا کریں گے, کفایت سے آ رہے ہیں. جب مکمل نظام حیات کہتے ہیں ہم اسے, حیات جتنا دین چاہیے ہمیں, جو دین شناس ہے حق بنتا ہے, کچھ چیزیں ہمارا حق ہیں, ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہیں. ایک اور اچھائی خوبی ہم میں یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق سے کا خیال نہیں, ہمیں دوسروں کے حقوق کا زیادہ پریشانی ہے, دوسروں کو حق مل جائے. عموماً جو لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے مثلا کہیں گے کھانا صحیح نہیں پکا آج, مجلس میں اعتراض کریں گے, انہوں نے کہیں گے کہ بھائی آپ کے لیے کچھ کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کھانا صحیح نہیں پکا, یہ لوگوں کو پیٹ خراب ہوگا. دیکھیے کتنا خیال ہے اس کو دوسروں کا, اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں, اپنے حقوق سے تو دستبردار نہ ہو. حق کیا ہے ہمارا؟ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ہر دین شناس سے جو دین کا ماہر ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ اس سے کتنا دین لیں, کتنے دین کا سوال کریں, جتنا ہماری حیات ہے, یہ حق ہے ہمارا. مردے کا بنیادی حق ہے کہ زندوں سے کتنا کفن مانگے جس سے اس سے پورا وجود اس کا چھپ جائے, یہ مردے کا بنیادی حق ہے. یہ اگر نہیں دیں گے اس کو, وہ کہہ سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ یہ میرا حق تھا جو انہوں نے پورا نہیں کیا. یہ حق ہے ہمارا کہ ہم ہر عالم دین اور دین شناس سے, عالم دین سے مراد میں جان بوجھ کے دین شناس کی تعبیر استعمال کر رہا ہوں عمدن, یہ حق ہے ہمارا کہ ہم ہر دین شناس سے کتنا دین پوچھیں, جتنی ہماری زندگی ہے, جتنی ہماری حیات کے شعبے ہیں, جتنی ہماری حیات کے پہلو ہیں مختلف, کتنے پہلو ہیں, صرف عبادیات ہیں, معیشت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے, اجتماعیت بھی ہے, انفرادیت بھی ہے, خاندان بھی ہے, خاندانی روابط بھی ہیں, یہ سب کچھ جب حیات میں ہے, زندگی میں ہے, تو دین ہمیں ان سارے شعبوں کے لیے چاہیے. یہ ہم سب کا بنیادی حق ہے کہ اپنے دین شناس سے یہ پوچھیں ہم کہ ہمیں اتنا دین چاہیے, اتنی چادر دینی ہونی چاہیے. لیکن ایک دین ہے فقط زبانوں پر, الدین لائق علی السنتہم, جو دین فقط زبان پر ہو وہ ہوتا بھی بہت محدود ہے اور اس کا اثر بھی انسان کے وجود پر نہیں پڑتا. اس دین سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس دین سے فقط روزگار کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. یہوتونہ ہے سدرت معائشہم, تو جو فرمائی امام حسین علیہ السلام کی, معلوم تھا سید الشہداء کو کہ میرا ذکر سب سے زیادہ ہوگا, تو علم امام میں ہے نا, ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھا معلوم امام علیہ السلام, معلوم تھا, بہت ساری باتیں اپنی زندگی میں بتا کے گئے کہ یہ ہوگا, کہ میرا ذکر سب سے زیادہ ہوگا. اور میرا ذکر دو طرح سے ہوگا, ایک وہ ذکر ہوگا جو صرف زبانوں پر ہوگا, اور ایک وہ ذکر ہے جو زبانوں سے بڑھ کر کردار بھی بن جائے گا. خود دونوں کا الگ الگ اثر ہے. جو ذکر فقط زبان پر ہو اس کا کیا اثر ہے, اور زبان سے آگے نہ ہو, وہ صرف معیشت اور روزگار فراہم کر سکتا ہے بس. دین زبانی صرف معیشت کی حد تک ہے. یہ باور کر لیں آپ, میں آنکھوں دیکھا ماجرا آپ کو بتاتا ہوں. ایک عالم دین سنی, پہلے سنت کے عالم دین, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب اہل سنت کے عالم ایسے ہوتے ہیں، نہ، ایک نمونہ بیان کر رہا ہوں، خود شیعہ بھی عالم دین ایسے مل سکتے ہیں. جب ایک نمونہ بیان کیا جاتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ سب ایسے ہیں. بعض اوقات یوں ذہن میں بات آتی ہے کہ جب ایک نمونہ پیش کیا جائے تو سب ایسے ہوتے ہیں، نا، مختلف نمونے ہوتے ہیں. ایک اچھا ہو تو مطلب یہ نہیں کہ سب اچھے ہیں، ایک خراب ہو جائے تو مطلب نہیں کہ سب خراب ہیں. ایک شخص ان کے بارے میں مشہور تھا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ مولانا ہیں لیکن خدا پر ان کا ایمان نہیں ہے، دہریے ہیں وہ. اب دیکھیں یہ تضاد، یہ تناقض اسے نہیں سنا ہوگا آپ نے، مولانا دہریا ہو. عام آدمی تو ہو سکتا ہے، ایک اسٹوڈینٹ ہو سکتا ہے، ایک پروفیسر ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے، زندگی کے کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی، یہ دہریا ملحد ہو سکتا ہے، لیکن ایک عالم دین ملحد ہو، دہریا ہو، یہ نہیں سنا ہوگا. یعنی میں نے کم از کم پہلی دفعہ سنا. اور اس کو ایک لطیفہ سمجھا، یقین نہیں کیا، نہ ہی سنجیدگی سے لیا اس موضوع. آخرکار وہ دوستان بزرگان وہ لے آئے اس کو ایک دن، کہ آپ یقین نہیں کرتے، یہ لو. اب میں نام نہیں لیتا کہ مناسب نہیں ہے. آگے وہ صاحب ماشاء اللہ داڑھی ٹھیک ٹھاک، ٹوپی رکھی ہوئی ان کی، امام جمعہ، امام جماعت، درس قرآن دینے والے، اور ریڈیو پر اسپیشل مناسبتوں سے ان کے پروگرام آتے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں کھل کے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. کھل کے بات کریے آپ. میں نے کہا آپ کے بارے میں کچھ ایسے باتیں سنی ہیں. کہا کیا سنا؟ میں نے کہا اس طرح سے سنا ہے کہ آپ تھوڑا، میں نے ذرا محترمانہ انداز میں کہ شاید غلط ہو یہ بات اور یہ محسوس کریں، لہٰذا تھوڑا جھجکتے ہوئے اور لفافے میں بات کی، میں نے کھل کے اس طرح سے نہیں کی. کہا کہ آپ کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں کہ گویا آپ تھوڑا شک و شبہ رکھتے ہیں بعض مسائل میں، توحید میں یا عقائد میں یا اس طرح. تو وہ اور زیادہ کھل گئے. کہا کہ شک و شبہ کیا، مجھے یقین ہے سب کچھ. کیا یقین ہے؟ کہا معاذ اللہ مسو، مجھے یقین ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ صحیح بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں بالکل کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے معاذ اللہ، کوئی خدا کی ذات نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نہیں. یہ بات کوئی سیاسی، کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے، کوئی واقعیت ہے اس کے اندر کہ آپ کو باور ہے؟ کہا ہاں حافظ قرآن بھی ہے، یہ ابھی موجود ہے، میں مرحوم بھی نہیں ہوا، ابھی موجود ہے. یہ مرحوم تو ہوگا بھی نہیں کبھی. مرحوم میت کو نہیں کہتے، مرحوم اس کو کہتے ہیں جس پر رحمت ہو. ہم زندگی میں اپنے آپ کو مرحوم کہلانا پسند نہیں کرتے. ہم زندہ ہوں یا مردہ ہوں، دعا کریں ہمیشہ مرحوم ہوں، یعنی خدا کی طرف سے ہمیشہ رحمت ہو. کہنے لگے میں نہیں مانتا، کسی پر میرا ایمان نہیں، اور کھل کے کہہ دیا انہوں نے. اور کہا کہ آپ کے پاس آنے کا ایک مقصد یہ ہے، یہ ایک خوبی حسن دیکھا ان کے اندر. کہا کہ میں باقی جگہ تو جھجکتا ہوں، اظہار نہیں کر سکتا، آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ میرے وہ ہم مسلک بھی نہیں ہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے کوئی مشکل بھی جائے گی، لہٰذا آیا ہوں کہ میرے کچھ سوالات ہیں یا میرے کچھ اعتراضات ہیں، آپ جواب دیں، خوب بات کریں. اب کچھ جستجو نے دیکھ کر اور بڑی، میں نے کہا پوچھوں گے یہ کرتے کیا ہیں؟ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا میں پانچ وقت کی نماز پڑھاتا ہوں، نماز جمعہ پڑھاتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، اور مختلف لکھتا بھی ہوں، اور ریڈیو پر بڑے بڑے پروگرام ہیں، اور مشہور آدمی ہیں. اس سب میں آپ کس کیا تصور کیا ہوتا ہے؟ کہا کوئی تصور نہیں ہوتا میرا، حتیٰ اکثر جماعتیں جو میں کراتا ہوں ان میں وضو بھی نہیں کرتا میں. جو خدا پر ایمان نہیں ہے تو کس کو وضو، کیسا وضو؟ وہ طہارت اور نجاست اور وہ سارے مسائل میرے لیے سب لایا نہیں ہے، مردار اور حلال اور یہ سب کا یہ بناوٹی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میں سب کچھ کھاتا ہوں، سب کچھ پیتا ہوں، واقعا وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور باور کرنا مشکل. ایک وجب سے زیادہ لمبی داڑھی بھی تھی ان کی، چہرہ علماء والا، ہولیا علماء والا، اور علم بھی رکھتا ہے، نہیں ہے کہ علم نہیں رکھتا، علم بھی رکھتا ہے، باتیں عالمانہ کرتا ہے. اب دیکھیں نماز میں پوری فاتحہ پڑھتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ پر ایمان نہیں ہے. کہتے الحمدللہ رب العالمین, اللہ پر ایمان نہیں ہے, زبان پر کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ پر ایمان نہیں, مانتا نہیں, انکار صریح کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں. بس ہو سکتا ہے انسان اس حد تک آگے آئے اور دین فقط اس کی زبان پر ہو. اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ اعتراف کر رہا تھا کہ زبان سے آگے میرا دین نہیں. میں نے کہا پھر یہ کیوں کیا ہوا ہے سارا کچھ؟ چلو اللہ کو نہیں مانتے ہو, معاذ اللہ قیامت کو نہیں مانتے, دین کو نہیں مانتے, تو کم از کم جس طرح دوسرے ملحد ہوتے ہیں اس طرح تو رہو. دوسرے ملحد کیا کرتے ہیں؟ وہ صاف کہہ دیتے ہیں میں ملحد ہوں, اور یہ لوگوں میں تاثر نہیں چھوڑتے کہ میں مسلمان ہوں یا عالم دین ہوں. تو آپ کھل کے کیوں نہیں کہا دیتے لوگوں کو میرا ایمان نہیں, یہ داڑھی ختم کر دو, آپ نمازیں پڑھانا چھوڑ دو, یہ کام کیوں کرتے ہو؟ یہ تو منافقت ہے. کہا نہ منافقت نہیں, یہ میرا روزگار ہے, یہ میرا روزگار ہے, میں نے اس میں محنت کی ہے, اس شعبے میں میں نے قرآن سیکھا ہے, میں نے قرآن رٹا ہے, میری محنت ہے, ایکسپیرینس ہے میرا, میں اس ایکسپیرینس کو کدھر لے کے جاؤں؟ اب اس بڑھاپے میں میں نیا جاب سیکھوں, جا کے نئے کوئی کسی شعبے میں جا کر میں تعلیم حاصل کروں, ڈگری کروں, یہ تو ہو نہیں سکتا. میں یہ ڈپلوما ہے میرا, میں اس سے جاب کر رہا ہوں, یہ جاب ہے میرا, تو میں تنخواہ لیتا ہوں اس ساری چیز کی, نماز پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہوں, تقریر کی تنخواہ لیتا ہوں, قرآن پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہوں, میں تنخواہ لیتا ہوں اس سب کی. لہذا میں کیوں اپنا جاب خود خراب کروں؟ میں ان کو کہوں کہ میرا ایمان نہیں ہے, تو وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے آپ جاؤ, مجھے نکال دیں گے, کام سے نکال دیں گے, میں تنخواہ, میرے بچے ہیں, بیوی ہے, میں کہاں سے ان کو دوں گا؟ یہ عینی نمونہ ابھی بھی موجود ہے, دیکھا جا سکتا ہے. اس کی خوبی یہ تھی کہ اس نے سب کچھ بتا دیا, صاف کہہ دیا کہ دین میرا فقط ذریعہ روزگار ہے, بس اس کے علاوہ میرا کوئی اعتقاد نہ دین پر ہے, نہ خدا پر ہے, نہ قیامت پر, نہ کسی اور چیز پر ہے. صاف کو آدمی تو بتا دیا اس نے. لیکن یہ ایک نمونہ نہیں ہے دنیا میں, البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتراف کرنے والا ایک نمونہ ہے, ہیں بہت سارے دوسرے بتاتے نہیں. جب بھی دین فقط زبانوں پر ہو اور زبان سے آگے نہ ہو, وہ دین فقط روزگار ہے بس, وہ دین درآمد کا ذریعہ ہے, وہ دین معیشت کا ذریعہ ہے. الدین لعق علی السنتہم یحوتونہ حیث ما درت معائشہم, اس وقت تک یہ دین کی بات کرتے ہیں, دین کو سنبھال کے رکھتے ہیں جب تک ان کی معیشت موجود ہے. لیکن جب معیشت ختم ہو جائے یا دین سے درآمد ختم ہو جائے, یہ اسی دن بے دین ہو جاتے ہیں. اذا محتسب بالبلاء قل الدیانون. اب توجہ فرمائیں, یہ بھی ایک شخص ہے, یہ بھی ذکر کرتا ہے خدا کا, نماز میں ذکر کرتا ہے, بعد از نماز ذکر کرتا ہے, قرآن کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو, لیکن یہ ذکر فقط اس کی زبان پر ہے. یہ ذکر کردار میں تبدیل نہیں ہوتا. جو ذکر روزگار میں تبدیل ہو جائے وہ کردار میں تبدیل نہیں ہوتا. اب دیکھیں آ کر کے وہ ذکر, وہ کردار کون سا ہے کہ جس کا ذکر ہو اور جو ذکر کردار بن جائے. سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں جب فرمایا حال من ناصر, یہ صدائے استغاثہ یہ فقط اس کردار کی ترویج کے لیے تھا, ورنہ وہ وقت مدد کا نہیں تھا, نہ کوئی امید تھی کہ کوئی آئے گا. یہ فقط اس کردار کی ترویج کے لیے تھا حال میں ناصر. ناصر کی جمع ہوتی ہے انصار, انصار حسین. یعنی سید الشہداء یہ فرما رہے تھے کہ یہ ہے میرے انصار. لیکن آرزو سید الشہداء کی یہ ہے کہ میرے انصار فقط 72 میں رہے حال میں ناصر, یہ انصار اور بھی بڑھے, یہ انصار ہر زمانے میں بڑھے. آج آج کیا چیز؟ سب مشکلات اتنے دیندار، اتنے ذاکر، اتنا ذکر کرنے والے، اتنا ذکر سننے والے، اتنا ذکر کروانے والے، لیکن اس کے باوجود آج مشکلات کی یہ صورتحال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذاکر ہیں، الدین لائق علی السنتہم، یہ ذاکر ابھی انصار نہیں بن سکے. انصار ابی عبداللہ، ذاکر ابی عبداللہ ہے، ذاکر حسین ہے، لیکن ابھی ناصر حسین نہیں بن سکا. یہ ذکر اس لیے کہا گیا تھا کہ تم ناصر حسین بن سکو. ناصر بننے کا یہ ذریعہ ہے، یہ ایک سلیبس ہے. ناصر بننے کا سلیبس یہ کہ ذکر سید الشہداء کرو، ذکر انصار ابی عبداللہ کرو، تاکہ ناصر حسین ابن علی بن جاؤ. آج کمی ذکر کی نہیں، یہ ذاکروں کی نہیں، آج کمی انصار کی ہے. مشکلات ساری اس وجہ سے ہیں. سید الشہداء یعنی کربلا میں کمی فقط انصار کی تھی، ورنہ نام ابی عبداللہ لینے والے مدینے میں بھی بہت تھے، مکہ میں بھی بہت تھے، کوفہ میں بھی بہت تھے، بصرہ میں بھی بہت تھے. نام سے پکارنے والے بہت تھے لیکن انصار بہت کم تھے. یہ کس طرح سے ناصر بن جاتا ہے انسان؟ انصار کی منزل تک کیسے آ جاتا ہے انسان؟ وہ کون سا کردار ہے جو انسان کو یہاں لے آئے؟ عرض کیا کہ یہ ذکر سید الشہداء پورا سلیبس ہے، پورا نصاب ہے. بات انشاءاللہ جاری رہے گی آپ کی خدمت میں، اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور اتنی زبان میں آ جائے تاثیر کہ آپ کی خدمت میں جو چاہتا ہوں بیان کر سکوں کر دوں انشاءاللہ. درود پڑھیے محمد والے. انصار کا فقدان اور کمی صرف کربلا میں ہی نہیں تھی، بلکہ یہ داستان بہت پہلے سے جاری ہے. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، امیر المومنین کا فقط ایک ہی درد ہے، انصار کی کمی. ایک سوال ہے کہ رحلت رسول اللہ کے بعد کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ کئی جگہ پر نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میں نے حالات کو پرکھا، جانچا، اوپر نیچے کیا، تولا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مجھے سوائے اہل بیت کے کوئی انصار نظر نہیں آیا. سوائے اپنے خاندان کے چند بچوں کے کوئی مجھے نظر کیا تھے؟ اہل بیت، امیر المومنین کے زمانے میں اہل بیت کو کون تشکیل دیتے تھے؟ حضرت سیدہ. یہ ناصر، ناصرہ علی، سب سے پہلا دن جس دن کمی نصرت ناصرین کا احساس ہوا رحلت رسول اللہ کے دن، اس وقت تک وہ لوگ بہت زیادہ تھے جن کی زبان پر دین تھا. الدین لائق علی السنتہم، کتنا جم گٹھا تھا رسول اللہ کے گرد. اور رحلت کے روز کیا حالت تھی؟ رحلت کے دن کی حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ زبانی دینداری. الدین لائق علی السنتہم، زبان پہ دیندار تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، یا اللہ کرتے تھے، لیکن جو ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، اذا محسو بالولا قل الدیانون، دیندار بہت کم رہ گئے. سید الشہداء فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حالات کو، مجھے سوائے اپنے اہل بیت کے کوئی ناصر نظر نہیں آیا. ان ناصرین میں سب سے بڑی نصرت کس نے کی؟ یہ ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو وضاحت کی ضرورت ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ وضاحت کروں گا اس نقطے کی. سوال یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تلوار نہیں اٹھائی. عموماً یہ بات کرتے ہیں، کچھ اپنوں میں بھی ہے، کچھ باہر سے بھی یہ سوال ہے ذہنوں میں، کہ جب ایک شخص کے گھر پر حملہ ہو جائے یا کوئی گستاخی کرے، جسارت کرے، تو مرد کو باہر آنا چاہیے. خوب امیر المومنین کے گھر کے سامنے آ کر ان لوگوں نے ہتھاکی کی، جسارت کی، گستاخی کی، کیوں امیر المومنین نہیں آئے باہر، کیوں حضرت سیدہ آئیں؟ عورتیں تو نہیں آتی ایسے موقع پر بھائی، مرد آتے ہیں ایسے موقع پر بھائی. اور یوں نہیں کہ امیر المومنین ڈرتے تھے یا معاذ اللہ خوف تھا، یہ بھی نہیں تھا. ایک طرف سے شجاعت علی مسلم، دلیری مسلم، اور ان کی گستاخی اور جسارت بھی مسلم کہ یہ کیا انہوں نے، لیکن کیوں امیر المومنین نہیں آئے باہر؟ امیر المومنین آنا چاہتے تھے، اٹھے بھی باہر آنے کے لیے، لیکن حضرت سیدہ نے پھر بٹھا دیا. کیوں بٹھا دیا؟ کہا کہ یہ آپ کے نکلنے کا موقع نہیں، یہ میرے نکلنے کا وقت ہے. کس نقطے کی بنا پر؟ نہ اس وجہ سے کہ مجھے عورت دیکھ کر رحم کھائیں گے، نہ جناب سیدہ کو ان کے رحم سے کوئی توقع نہیں تھی، چونکہ وہ رحم دل طبقہ نہیں تھا. سب کہتا تھا کہ ممکن ہے مجھے خاتون سمجھ کر وہ نہ کریں یہ حرکت، نہ یہ نہیں تھی آرزو جناب سیدہ، بلکہ نقطہ اور ہے. نقطہ یہ تھا کہ اگر اس موقع پر کہ جب ولی خدا محاصرے میں ہو اور ولایت پر حملہ ہو، کیونکہ یہ حملہ ولایت پر تھا نا، رسول اللہ کے بعد حملہ ولایت پر ہوا، ولی پر ہوا، ولی پر جب حملہ ہو، ولایت جب محاصرے میں ہو، اگر علی اس وقت نکل کے تلوار اٹھا لیتے یا حتیٰ بات بھی کرتے تو یہ سنت بن جاتی، کوئی بنی اسرائیل بھائی صفت سنت بن جاتی کہ جب بھی ولی اور ولایت پر خطرہ آئے، کوئی مشکل آئے، سنت یہ ہے، طریقہ یہ کہ خود ولی اٹھ کر تلوار اٹھا کر جائے، خود ولی تلوار اٹھا کر لڑے، دوسروں کا کوئی فریضہ نہیں بنتا. لیکن جناب سیدہ نے یہ سنت قائم نہیں ہونے دی کہ جب ولی اور ولایت پر خطرہ ہو تو ولی کا کام ہے یہاں میدان میں آنا، بلکہ جناب سیدہ نے کہا علی یہاں میں سنت قائم کرتی ہوں. کیا سنت قائم کرتی ہوں؟ کہ جب ولی پر خطرہ آ جائے تو ولی کا کام نہیں، شیعہ کا کام ہے میدان میں آنا. اب زوجہ نہیں رہی بلکہ شیعہ علی بن کر آئیں، پیرو علی بن کر آئیں، مدافع علی بن کر آئیں، محافظ علی بن کر آئیں. اگرچہ خاتون تھی، خاتون سے وہ کام نہیں ہو سکتے جو مرد کر سکتا ہے، لیکن خاتون نے ایک ایسی سنت قائم کی، خاتون نے جنت میں سنت قائم کی، برترین خاتون کائنات نے سنت قائم کی. کیا سنت قائم کی؟ کہ جو بھی مقام و منزلت ہے تمہارا، بے شک ہو، حضرت سیدہ سے بڑا مقام نہیں ہے کسی کا بھی، اور جب ولی و ولایت محاصرے میں آ جائے، اپنے سارے مقام کو چھوڑ کر فقط ولی کا پیروکار بن کر میدان میں آ جائے. تمہارا کام ہے دفاع کرنا، نصرت کرنا، ولی کی نصرت کرنا. چونکہ امیر المومنین فرماتے تھے میں نے دیکھا دائیں بائیں مجھے سوائے اپنے اہل بیت کے کوئی حامی نظر نہیں آیا. اہل بیت میں سب سے بڑے حامی جناب سیدہ. کس طرح سے حمایت کی؟ دروازے پہ یہ اکٹھے ہوئے، گستاخی کی، للکارا. کون سا دروازہ؟ وہ دروازہ جس پر رسول اللہ آیہ تطہیر تلاوت کیا کرتے تھے. جب بھی رسول اللہ کی سنت تھی کہ جب بھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے، واپس مدینے لوٹتے، سب سے پہلے جناب سیدہ کے دروازے پر جاتے، درود پڑھتے، اہل بیت کا نام لے کر درود پڑھتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اسی دروازے پر آج للکارے ہیں، اسی دروازے پر آج گستاخیاں ہیں. اینا ابو الحسن، علی کہاں ہے؟ وہی دروازہ جس پہ جبرائیل اجازت لے کے داخل ہوتے تھے، دروازہ جس پہ ملائکہ اترتے ہیں، جس پر نور اترتا ہے، اس دروازے پر آج وہ لوگ اکٹھے ہیں جن کی زبانوں پر ہے فقط دین، الدین اللائق علی السناتہم. اس دروازے پر اکٹھے ہو کے للکارتے ہیں علی کہاں ہے، جناب سیدہ آ کر کہتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں علی تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، کوئی ناپاک ہاتھ امیر المومنین تک نہیں پہنچ سکتا. پرواہ نہیں کی، دختر پیغمبر کی پرواہ نہیں کی، دھمکی دی کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ایندھن پہلے سے موجود تھا، دروازہ جلا دیا گیا. اب توجہ فرمائیں، جہاں جس دروازے سے نور اور ہدایت کی شعائیں اٹھتی تھیں، آج وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. امت کی جہالت اور رزالت کا دھواں اٹھ رہا ہے، نادانی کا دھواں اٹھ رہا ہے. وہاں سے جلا دیا دروازہ، اور دروازہ جلانے پر اکتفا نہیں کیا، آدھا جلا دروازہ جب ایک لعین نے جا کر ٹھوکر سے گرا دیا، اور گرا کر دروازے سے جب اندر داخل ہونے لگے، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضہ، اے فضہ آئیے، محسن شہید ہو گئے. فضہ آتی ہیں، آ کر جناب سیدہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، پہلو پہ ہاتھ، زخمی پہلو پہ ہاتھ، اور یہ لعین دروازہ عبور کر کے، جلا ہوا دروازہ اسے عبور کر کے جاتے ہیں اندر، حضرت ابو الحسن تک جا پہنچتے ہیں. کس طرح سے علی کو لے کر آئے آپ کے مولا کو، میں بیان نہیں کر سکتا، زبان اجازت نہیں دیتی وہ جملے اپنی زبان پر جاری کروں. کس طرح سے لے کر آئے، بس اگر دیکھنا ہے کہ کس طرح مولا کو لے کر آئے، اسی سے سمجھ لیجئے کہ جب مولا کو لے کر باہر آئے، حضرت زہرا کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا، ناصرہ علی کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا، حامی ولایت کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا. اپنے پہلو سے، زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ بڑھا کر علی کا دامن تھام لیا، علی کا دامن تھام لیا. محسن شہید ہو چکے ہیں، اب بخوبی سمجھتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہے اس وقت. پہلو زخمی ہے، لیکن علی کی یہ حالت، غریب حالت، یہ مظلومیت کی حالت کہ ناصرہ علی سے دیکھا نہیں گیا، اپنا درد بھول کر علی کے دامن کو تھام لیا. یہ لعین خود بیان کرتا ہے، ایک بعد میں ایک ماجرا سناتے ہوئے، اس واقعہ کا ماجرا سناتے ہوئے خود یہ لعین کہتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اس وقت عمل کیا. کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ زہرا علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی، میں نے علی کو چند قدم آگے کھینچا. اس طرح مضبوطی سے حضرت سیدہ نے دامن تھاما ہوا تھا کہ چند قدم جب میں نے علی کو کھینچا تو حضرت سیدہ بھی ساتھ چلی آئی. میں سمجھ گیا کہ یہ دامن چھوڑے ہی نہیں، اور اگر یہی منظر جاری رہا تو ممکن ہے ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے. پھر کیا کیا؟ کہا میں نے اس وقت دائیں بائیں دیکھا، میرے قریب یہ قنفذ لعین کھڑا ہوا تھا، میں نے قنفذ کے کمر بند سے تازیانہ نکالا. تازیانہ نکال کر پھر کیا کیا؟ تازیانہ، کہا میں نے اس زور سے جناب سیدہ کے دست اطہر پہ تازیانہ مارا کہ اس شدت درد سے دامن علی چھوٹ گیا. لیکن پھر بھی زہرا نے اپنا ہاتھ پہلو پہ نہیں رکھا، اپنا ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کر کے کیا کہا؟ کہا علی اب اللہ کے حوالے، علی اب خدا کے حوالے، اب میرا ہاتھ چھوٹ گیا، میں خدا کے سپرد کرتی ہوں. اور پھر حضرت سیدہ نے جب دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے، علی اسی حالت میں جناب سلمان کو کہتے ہیں کہ دختر نبی سے جا کر کہہ دو کہ اس امت کے لیے بد دعا نہ کرنا، فاطمہ سے کہہ دو صبر کرنا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت مقام نصیب فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں، پروردگار ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و برائی سے محفوظ فرما۔ خدا مند بے حق محمد و آل محمد، اس وقت عالم اسلام پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگارا تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما۔ خدا مند بحق محمد و آل محمد، ملت فلسطین کی نصرت فرما، مظلومین عراق کی حمایت فرما، شیعیان عراق کو اپنے سایہ و سامان میں محفوظ فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، حوزہ علمیہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو ہر خطر سے محفوظ فرما، رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومن و مومنات کے لیے، یہ مومنین جن کے لیے التماس سورہ فاتحہ کی گئی ہے، ہاشم رضا، محمد اصغر، رضیہ بیگم، نرجس خاتون، سید حسن اختر، سید اختر ابا، سید محمد عباس نقوی، خصوصاً شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔